وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم.
مكمل ہو گیا ماشاء اللہ. عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے ایمان والوں سے اگر تم میں سے کوئی مرتد ہوا اور بے وفا ہوا. ارتداد جو ہے یہ باب افتعال ہے، مطلب جو آدمی یہ کام کرتا ہے اپنے اختیار سے کرتا ہے. اگر تم میں سے کسی نے حرکت کی تو اللہ تعالی محتاج نہ، اللہ تعالی کا دین محتاج. تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا فسوف یأتی اللہ بقوم، سوف تقریب کے لیے آتے ہیں، یعنی جلد اللہ تعالیٰ قوم لائیں گے. فائے تعقیبیہ خود لگا دیا اور سوفا کی تقریب دو تو تقریب لگا دی. لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قوم لے کر آئیں گے. اس قوم کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اہل محبت میں سے ہوں. یحبہم یعنی اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرمایا تھا فرمائے گا، اور وہ یحبونہ اور وہ اللہ تعالیٰ کی اس محبت کے فیضان سے اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے. تم ہمارے ہم تمہارے ہو چکے، دونوں جانب سے اشارے ہو چکے. تم ہمارے ہم تمہارے ہو چکے، دونوں جانب سے اشارے ہو چکے. گزشتہ جمعے یہ بات عرض کی تھی کہ یہ جو قوم جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل محبت میں سے ہوں گے، اس قوم میں شمولیت اور داخل ہونے کا طریقہ کہ کیسے ہم اس قوم میں داخل ہو جائیں. کیونکہ میرے شیخ، میرے پیر و مرشد عارف باللہ شیخ العرب العجم قطب العالم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اخر صاحب عبدالقادم نے فرمایا کہ اہل محبت بے وفا نہیں ہوتے، اور اس کی دلیل یہ آیت ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرتدین بے وفاؤں کے مقابلے میں اہل محبت کو پیش فرمایا، تو اس سے پتہ ہی چلا کہ بے وفاؤں کے مقابلے میں جب با وفا لوگ لائے جا رہے ہیں اور وہاں اہل محبت، جیسے اہل محبت بے وفا نہیں. کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ پہلوان کے مقابلے میں اسی کی ٹکر کا پہلوان لایا جاتا ہے. دادا مرتدین بے وفاؤں کے مقابلے میں اہل محبت کو پیش کرنا یہ اس بات کی علامت ہے، اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اہل محبت بے وفا نہیں ہوتے. اور پھر بات یہ کہ جس قوم کے لانے والے اللہ تعالیٰ ہو وہ کیسے بے وفا ہو سکتے. حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ حضرت قطب العالم معاشر احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ حضرت دعا فرما دیجیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رضائے دائمی نصیب فرما دے، یعنی ہمیشہ اللہ کی رضا مل جائے. تو قطب العالم حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا لکھا کہ مولوی اشرف علی یہ تم نے رضا کے ساتھ دائمی کی قید کیوں لگائی؟ رضا کے ساتھ دائمی یعنی اللہ کی خوشی کے ساتھ ہمیشہ کی قید کیوں لگائی؟ میں کہا حضرت میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کبھی مجھ سے ناراض نہ ہو, ہر وقت خوش رہے. تو حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بات یہ کہ مولانا اشرف علی صاحب اللہ تعالیٰ جس سے ایک مرتبہ راضی ہوتے ہیں پھر اس سے کبھی ناراض نہیں ہوتے, وہ راضی ہی اس سے ہوتے ہیں جس سے ناراض نہیں ہونا ہوتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ مستقبل پر بھی محیط ہے. حضرت جس بندے سے وہ راضی ہوتے ہیں ایک مرتبہ پھر کبھی اس سے ناراض نہیں ہوتے. پھر حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے کی یہ بات میرے مرشد نے سنائی کہ حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہاں یہ مانو کہ اللہ اپنی رضا کامل عطا فرمائے, کامل کی صفت مانگو کہ اپنی رضا کامل عطا فرمائے, یعنی اپنی رضا کمال درجے کی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے یہ کلی مشکک ہے نا, اور کلی وہ جنس ہے جو انواع مختلف الحقائق پر مشتمل ہوتی ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کی رضا انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کچھ اور ہے, وہ رضا کا ایک کمال درجہ ہے, اور صحابہ کے ساتھ کچھ اور, پھر اس کے بعد اولیاء اللہ میں جو درجے ہیں ان کے درجے کے اعتبار سے وہ اس کے اندر تشکیق ہے اور درجے ہیں مراتب مختلف ہیں. تو اس پر حکیم الامت تھانوی سے فرمایا حضرت گنگوئی نے یہ مانگو کہ اللہ تعالیٰ اپنی رضا ایک کامل عطا فرما دے, یعنی جو بندوں کے لیے امت کے لیے جو رضا ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ اس درجے کی رضا عطا فرما دے, کمال درجے کی. تو میرے مرشد نے فرمایا کہ یہ اہل محبت جو ہے بے وفا نہیں ہوتا, اہل محبت بے وفا نہیں ہوتا, مرتدین کے مقابلے میں پیش کیا. اور پچھلے جمعے یہ بات عرض کی تھی کہ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے اس اہل محبت میں ہم کیسے داخل ہوں, تو سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کو بصورت انشاء امت کو عطا فرما دیا کہ اہل محبت میں تم ایسے داخل ہو, وہ یہ کہ جس نے یحبونہم یعنی پہلے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں, لہذا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت جس المولا نے بندوں کو اپنی محبت دینی ہے اسی سے سوال کرو, اللہم انی اسألوک حبک, کہ اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں, وحب من یحبک, اس محبت کا ذریعہ مقصود یہ ہے کہ جو لوگ آپ سے محبت کرنے والے ان کی محبت بھی دے دیجیے. اہل محبت کی محبت, اہل محبت کی محبت دے دیجیے, اللہ والوں کی محبت دے دیجیے. وحب من یحبک, کیونکہ اللہ والوں کی جو محبت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ ہے, جو محبت مقصودہ ہے اللہم انی اسألوک حبک کے اندر کہ وہ محبت جو مقصود ہے مانگنے کو کہا وہ محبت کا ذریعہ کیا ہے, وحب من یحبک, جو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت دے دیجیے. تو میرے مرشد نے فرمایا کہ اللہ والوں کی جو محبت ہے یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ ہے. میرے شیخ نے اپنے مرشد حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمت اللہ علیہ جن کی خدمت میں میرے مرشد 17 برس دن و رات رہے, 17 برس حضرت نے گزارے اور 10 برس تو شب و روز کے تھے مکمل سال, حضرت کی اس وقت عمر 18 برس کی جب حضرت بیت ہوئے, اور حضرت پھلپوری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ پھر جو ہے 17 برس گزار دی. اور فرمایا کہ حضرت پھلپوری رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر ایسی عاشقانہ عبادت کرنے والا میں نے نہیں دیکھا. قصبے سے دور حضرت کا مکان تھا عیدگاہ جہاں قصبے سے دور, وہاں سے حضرت کی جو ہے فرمایا صرف وہاں پر شیخ کے نعرے اللہ کے عشق و محبت کو اور تلاوت قرآن پاک اور قرآن پاک کے درمیان میں اللہ کا نام لے کر جو نعرہ لگاتے تھے, فرمایا کہ ایسی عاشقانہ عبادت جیسا بھوکا جو ہے مزیدار بریانی پر ٹوٹتا ہے ویسے حضرت عبادت فرماتے تھے. اور میرے مرشد نے سنایا کہ ایک مرتبہ گرمی کا زمانہ تھا, حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمت اللہ علیہ جو ململ کا کرتا پہنے ہوئے تھے, عیدگاہ میں اوابین کی نماز پڑھ رہے تھے, چاندنی رات تھی اور چاند کی چاندنی پتھر سے چھن چھن کر حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ پر پڑ رہی تھی. فرمایا کہ حضرت کا ایک نور چہرے پر ایک عجیب انوارات اور پھر چاند کی چاندنی ایک عجیب منظر تھا. اس کے بعد حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ جب نماز پڑھ لی تو رخ پھیرا. میرے مرشد فرماتے کہ مجھ سے فرمایا کہ حکیم اختر میں یہاں پیدا ہوا ہوں. مسجد کے محراب کی طرف اشارہ کیا, عیدگاہ کے محراب. میرے مرشد سناتے ہیں کہ جب یہ بات فرمائی تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ بات سمجھ میں نہیں آئی. لیکن میرے مرشد بزرگوں کے ایک ادب یہ ہے, اگر اپنے بڑوں کی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے خاموشی اختیار کرنی چاہیے. یوں سمجھنا چاہیے کہ ابھی میری فہم اور سمجھ اتنی نہیں ہے کہ میں اس بات کو سمجھ سکوں. حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ کی اس بات پر میرے شیخ نے خاموشی اختیار کی. حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ نے خود اس کی وضاحت کی, بات فرمائے کہ بات یہ کہ جب حکیم الامت مجدد ملت حضرت معاشر پر عیسیٰ خانوی رحمت اللہ علیہ سرائے میر اعظم گڑھ میں آئے تھے, اس جگہ کا نام پھولپور قصبہ پھولپور میں جب حضرت تشریف لائے تو یہیں پر حضرت نے مجھ کو بیعت فرمایا. فرمایا کہ حضرت پھولپوری رحمت اللہ علیہ نے کہ میں حضرت حکیم الامت خانوی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر یہی بیعت ہوا تھا. اس کی طرف اشارہ تھا کہ میں یہاں پیدا ہوا. سبحان کیونکہ اللہ والے کے ہاتھ پر جب انسان تعلق کرتا ہے تو اس تعلق کے بعد جب وہ زندگی اللہ تعالیٰ خالق حیات پر فدا اور خالق حیات پر زندگی کو قربان کرتا ہے اور یہ فدا کاری اور یہ جان نثاری اللہ والوں سے سیکھتا ہے, گویا زندگی کا صحیح استعمال شروع ہوا. میرے مرشد نے فرمایا کہ حضرت معاشات نے صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ یہ بھی فرمایا, فرمایا کہ اس میں حضرت نے میرا امتحان لیا بیعت لیا اور امتحان میں فرمایا کہ کہو میں بیعت ہوتا ہوں اشرف علی کے ہاتھ پر. اب شیخ تو اپنے منہ سے نہیں بولے گا کہ حضرت اقدس حضرت والا حضرت مولانا اشاہ فلاں فلاں فلاں, شیخ تو نہیں بولے گا. لیکن میرے مرشد نے فرمایا کہ حضرت پھول پوری نے بات سنا کہ حکیم الامت ثانی نے یوں فرمایا کہو میں بیعت ہوتا ہوں اشرف علی کے ہاتھ. تو حضرت پھول پوری رحمت اللہ نے فرمایا کہ میں نے عرض کیا کہ میں بیعت ہوتا ہوں حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب دعوت برکات اللہ. فرمایا تو میں حضرت پھول پوری یہ واقعہ سنا کر روتے ہوئے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میری مدد فرما دی. اگر میں یہ کہہ دیتا کہ میں بھی بیعت ہوتا ہوں اشرف علی کے ہاتھ پر بالکل جیسے حضرت نے فرمایا, شیخ تواضع کرے گا تو مرید کے لیے تو نہیں ہے. تو میں اگر میں کہہ دیتا تو حضرت تھانوی بھی فرماتے ہیں کیسا پیٹ بھر کے گوار سے پالا پالا, پیٹ بھر کے جاہل سے. سبحان تو حضرت والا مولانا شاہ تو صاحب پھرکو رحمت اللہ علیہ سے جب تعلق کیا, میرے مرشد 18 برس کی عمر خط لکھا, ابھی ملاقات نہیں, ملاقات سے پہلے جو خط لکھا پہلا ہی خط اس میں ایک مصرع لکھا کہ دلو جا اے شاہ قربانت کو نام, دلو جا اے شاہ قربانت کو نام, اے میرے شاہ میں اپنا دل اور جان آپ کر قربان کروں. دلو جا اے شاہ قربانت کو, دل اور جان اے میرے شاہ میں آپ کر قربان کروں. حضرت پھرپوری رحمت اللہ نے جواب میں لکھا کہ حب شیخ یعنی محبت شیخ مبارک ہو, حب شیخ مبارک ہو, اللہ تعالی کے قرب کے تمام مقامات کی کنجی حب شیخ ہے, یعنی اللہ تعالی کی محبت میں ترقی کے جتنے اللہ تعالی کی محبت کے جتنے مقام ہیں اور جتنی اس مقامات میں ترقی ہوتی ہے اس ترقی کے ذریعہ کیا ہے, وہ شیخ اپنے شیخ اور مرشد کی محبت ہے. کنجی مانے مفتاح, اور مفتاح کا ترجمہ کنجی ہے، انگریزی میں اس کو کی بولتے ہیں اور اردو میں اس کو بعض لوگ چابی بھی بولتے ہیں، لیکن میرے مرشد فرمایا کرتے ہیں کہ چابی کا وزن بھابھی سے ملتا ہے اور بھابھی کو چابی لگانے کی اجازت نہیں، کیونکہ بھابھی سے تو پردہ ہے، اپنے بھائی کی بیوی سے پردہ ہے اور بھائی کی بیوی کا اپنے دیور یا جیٹھ سے پردہ ہے، شوہر کے بھائی سے، عورت کا شوہر کے بھائی سے پردہ ہے، بھائی کا اپنے بھائی کی بیوی سے پردہ ہے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت فرمایا. میرے مرشد نے فرمایا کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ گھر میں بے تکلفی ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے یہ موت ہے، یعنی جتنا موت سے ڈرتے ہو اس سے ڈرو، کیونکہ آنا جانا سانڈ کی طرح گھسا چلا ہے. اس لیے گھر میں داخل ہونے کا بھی طریقہ یہ ہے کہ ایسے یعنی بس منہ اٹھا کے گھسا چلا گیا، بلکہ آواز دے کر جائے، آواز لگا تاکہ کوئی عورتیں اگر ہو تو پردہ کرنا. صحابی نے کیا عرض کیا تھا جب اس استئذان کا مسئلہ آیا؟ صحابی نے عرض کیا کہ گھر میں تو میری والدہ رہتی، تو آپ نے کیا فرمایا؟ چاہے تیری والدہ اکیلی ہو پھر بھی تو اجازت لے کر جا. کہا نہیں میرے گھر میں صرف والدہ ہے. فرمایا نہیں. پھر عرض کیا کہ صرف والدہ ہے. فرمایا کہ کیا تو یہ چاہتا ہے کہ اپنی ماں کو نامناسب حالت میں دیکھے؟ اللہ ہو. تو پتہ چلا یہ چاہے گھر میں کوئی نہ ہو، اپنی بیوی بھی ہو، چپکے سے چوروں کی طرح داخل نہیں ہونا چاہیے. گھنٹی ہے آواز لگا کر کھنکھار کا، پہلے سے ذرا ہوشیار کر کے جائے، ایک دم سے نہ گھسا چلا جائے. اپنے بھی گھر میں جہاں اپنی بیوی ہو وہاں یہ مسئلہ ہے. چے جائی کے جہاں پر نامحرم رشتے دار بھی ہو وہاں کیسے گھسے چلے جانا؟ افسوس تو ان دینداروں پر ہوتا ہے جو دینداری کے دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے بزرگوں کے ساتھ اتنا زمانہ لگایا، ہم نے اتنا پڑھا، یا تبلیغ میں اتنے چلے لگائے، اتنے عجوب عمرہ کیا. جب وہی حرکت کرے تو تعجب ہوتا ہے کہ سنت کا پرچار کرنے والے، سنت کا پھیلانے کا دعویٰ کرنے والے، لیکن گھروں میں شرعی پردہ نہیں. ان پر زیادہ افسوس ہے کہ عشق رسول اور سنت کے دین کے کام کے لیے اور دین کی محنت کے کام، لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ محنت کے کام ممبروں پر تقریریں ہیں لیکن گھروں میں شرعی پردہ نہیں. اس لیے آج صبح ایک بات عرض کر رہا تھا کہ میرے مرشد نے پاکستان کے اندر بلکہ دنیا کے اندر خانقاہوں کا نظام متعارف کرایا. خانقاہیں تو پہلے سے بنی ہوئی تھی لیکن حقیقت خانقاہ کو متعارف کرایا، اسی کو کار تجدید بولتے ہیں کہ خانقاہ ہیں. اب خانقاہ کس چیز کا نام رکھا؟ بس وظیفہ اور تعویذ، ان دو چیزوں کا نام خانقاہ، وظیفہ اور تعویذ، بس اس کو خانقاہ بنایا کہ وظیفہ لے لو تعویذ لے لو، بس یہ خانقاہ. حالانکہ خانقاہ کے مقاصد میں سے تو ہے ہی نہیں. جو خانقاہوں کا مقصد ہے وہ جو یہ شعبہ تزکیہ نفس ہے جس کو قرآن پاک میں یوسکیہم کے نام سے سمجھتے ہیں علماء حضرات، یہ یوسکیہم کا شعبہ ہے. اور یوسکیہم کی تین جو تفسیر ہے اس میں کئی وظیفوں کا ذکر نہیں ہے، تعویذوں کا ذکر نہیں. وہ تفسیر ایک تو یہ کہ قلب کا تزکیہ، یطاہر قلوب الصحابہ عن العقائد الباطلہ وعن الاشتغال بغیر اللہ، یہ باطل عقیدوں سے پاک کر. اللہ تعالیٰ کے متعلق عقیدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عقیدہ کہ نبی کی عظمت سر آنکھوں پر ہے، کائنات میں مخلوق میں آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں. جس کو بزرگ یوں فرماتے ہیں بعض خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ تعالیٰ کے بعد آپ ہی قدر ہے، مخلوقات میں آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں، لیکن اللہ اللہ ہے. پھر ختم نبوت کا عقیدہ کہ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا نبوت کا دعویٰ کرنے والے سے دلیل بھی نہیں پوچھنی چاہیے.
جس نے دلیل پوچھی وہ بھی کافر ہو جائے گا. اسے دلیل بھی نہ پوچھی. کیا دلیل ہے؟ جب ختم نبوت پر ہے تو پھر اس کی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں دلیل پوچھے نہیں, دلیل دے. اور وہ دلیل کیا ہے؟ جوتا. اس لیے نبی نبوت پر کوئی دعویٰ کرے اسے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سیدھا دو مقام پہ اس کے جوتے مارے, ایک کھوپڑی کا مقام اور ایک چوتڑ کا مقام. یہاں جوتے لگائے, باقی کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح اولیاء اللہ کے بارے میں عقیدہ کہ اولیاء اللہ جو ہے وہ اللہ تعالی کے بزرگ بندے ہیں, ان کی کرامات بھی حق ہیں, لیکن شریعت کے احکام ان پر بھی لاگو ہوتے ہیں. شریعت سے وہ معاملہ نہیں ہے. لہذا نماز جماعت سے پڑھنا, عورتوں سے پردہ کرنا, یہ ان پر بھی لاگو ہوتا ہے. عورتوں سے مصافحہ نہ کرنا. اب خانقاہوں کا تماشا عجیب ہے, ایک طرف مرد بیٹھے ایک طرف عورتیں بیٹھی, یہ خانقاہوں کا تماشا ہے. اور یہ کسی جالی پہ نہیں, اہل حق کی خانقاہیں کا تماشا. جالی کے تو کیا کہنا, ان کا تو تماشا ہی اہل حق. کیوں کہ بزرگ صاحب گردن جھکائے بیٹھے ہیں, ان کو خبر ہی نہیں عورتیں. ہاں جو بیٹھے ان کو سب پتا ہے کیا آ رہے ہیں, کون آ رہا ہے کون جا رہی ہے, بیٹھے بیٹھے بھی چل رہا ہے. وہ بزرگ صاحب تو عرش پر چڑھے تھے, ان کو پتہ ہی نہیں. اللہ, ایک بزرگ تھے وہ کچھ کلینک بھی کرتے تھے, تو میرے مرشد ایک دفعہ کسی دور سے جانا ہوا تو دیکھا ایک طرف مرد ایک طرف عورتیں. حضرت نے اب دیکھا تماشا, حضرت نے خط لکھا, خط لکھ کر کہا کہ حضرت ماشاءاللہ آپ کا تقویٰ مسلم اور سب الادب سے بہت ہی آپ کے درجات, لیکن حضرت جو لوگ آتے ہیں وہ نفس کے پجاری ہوتے ہیں, اور ہمارے اسلاف کا طریقہ نہیں ہے کہ مرد عورت اس طرح بیٹھے کہ ایک دوسرے کو دیکھیں. اس طرح ادب سے خط لکھ دی. پھر اگلی دفعہ جو جانا ہو تو دیکھا بیچ میں پوری دیوار کھینچ دی, تو انہوں نے قبول کیا اس کے ماشاءاللہ پوری دیوار کھینچ دی. اب عالم یہ کہ ایک طرف مرد بیٹھے ایک طرف عورتیں بیٹھی, پیر صاحب ہیں, یہ اہل حق کی بات بتا رہا ہوں, خانقاہ. بس کیا پیر صاحب کا وظیفہ تعویذ نہیں میرے دوست, صرف وظیفہ تعویذ نہیں. اب ایک آدمی ہے بیمار ہے تو اس کا علاج گوشت کڑھائی سے نہیں ہوتا, کڑھائی بند کی جاتی, پیٹ خراب ہے کڑھائی نہیں کھلائی جائے گی. لہٰذا شیخ کے اختیارات میں یہ بھی شامل ہے کہ اگر کسی مریض کو کہہ دے بس تم فی الحال تمہارا وظیفہ بند, کوئی ذکر نہیں کرنا, شیخ کو حق حاصل ہے وہ کر سکتا ہے, وہ یہ حق ہے شیخ کا کہ وہ کر سکتا ہے. کسی کو تحجد کے لیے منع کر دے شیخ کر سکتا ہے, نوافل میں اختیار ہے اس کا, فرائض واجبات سنت موقع میں نہیں ہے, نوافل میں اس کو اختیار ہے کہ نوافل پڑھنے سے منع کر. بعض مرتبہ نافل پڑھنے سے ایک نشہ چڑھتا ہے, ایک نشہ ہوتا ہے کہ جی میں بہت بڑا ولی اللہ. اس لیے ایک عجیب بات ہے, لیکن سنتیں پڑھتا ہے, جب انسان فجر کی سنت پڑھتا ہے کوئی اپنے کو ولی اللہ نہیں سمجھتا, لیکن اشراق کے نفل پڑھ کے سمجھتا ہے کہ بس باحدیث مستامی بھی اگر ہوں تو میرے ہی ہاتھ پر بیعت ہوں. عجیب ہے, سنت کے اندر ایسی اللہ تعالی نے چھپا کر رکھا ہے کہ سنت پر عمل کرنے والا کبھی اپنے کو ولی اللہ یا اونچا نہیں سمجھتا, لیکن نوافل پہ کہنے پر اللہ تعالیٰ نے امتحان رکھا. نوافل پر عمل کرنے والا وہ اپنے کو کچھ نہ کچھ چیڑا میڑا سمجھتا ہی ہے, اور سنت فجر کی پڑھ لے تو جی میں نے کیا ہی کیا, کوئی اس کے ذہن میں کبھی آتا ہی نہیں. ہاں نفل پڑھے نا, وہ میں نے تحجد کے نفل پڑھے, وہ جی میں نے اشراق پڑھی ہے, چاش توابین وغیرہ پڑھے, اور سنت پڑھنے میں کچھ ہے ہی. عجیب لگتا ہے اللہ سنتوں میں جو قرب کے درجات اور درجات تھے چھپا دیا اس کو اللہ تعالیٰ نے. ادھر اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپا دیا سنت کو اندر, لیکن نوافل پڑھنے والا اپنے کو بایزید بستامی سے کم نہیں سمجھتا. تو خانقاہ کا جو مقصد تین, تو ایک تو یزکیہم, کیا یطہر دل کو پاک کرے باطل عقائد سے اور غیر اللہ میں مشغول ہونے سے. اور بعض غیر اللہ حلال کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں، غیر اللہ حلال کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں. جیسے انسان بیوی ہے، بیوی سے محبت کرنا یہ تو اجر کی چیز ہے، مقصود ہے. لیکن پتہ چلا بیوی کی محبت میں جماعت کی نمازیں چھوڑ دو، نئی نئی شادی بھی مزے آ رہے ہیں، شفٹیں چل رہی ہیں، جماعت کی نماز ہی نہیں پڑھا. حلال بیوی ہے لیکن یہ غیر اللہ بن گئی. بیوی کی محبت میں داڑھی منڈاتا ہے، داڑھی نہیں رکھتا. تو یہ ایک مثال پیش کر. اسی طرح سے کاروبار، دکان وغیرہ، یہ مزدوری ملازمت یہ حلال ہے، لیکن دکان میں اتنا مشغول ہوا کہ جماعت سے مسجد میں نماز نہیں پڑھتا، تو حلال چیز ہے لیکن یہ غیر اللہ. اب قرآن پاک پڑھنا علم بڑی نعمت ہے، لیکن بعض مرتبہ یہ حجاب بن جاتا ہے. کیوں؟ جی دیکھو میں کتنا اچھا قرآن پاک پڑھتا ہوں، میرا علم کیسا زبردست ہے، بہت بڑا عالم ہوں، حجاب بنا نا ایسا. اب یہ چیز شیخ سمجھتا ہے کہ اس کے اندر کیا چیز آ رہی ہے، یہ کام کر کے، نیک کام کر کے بھی، دین کا کام کر کے اس کے اندر کیا اثرات آ رہے ہیں، یہ شیخ اللہ والے یہ سمجھتے ہیں بات. اس لیے مزکی کی ضرورت ہے. اور دوسرا جو تزکیہ، یطاہر نفوس الصحابہ عن الاخلاق الرذیلہ، صحابہ کے نفوس کو نبی صاف کرے، کس سے؟ گندے اخلاق سے. گندے اخلاق کیا ہے؟ جیسے تکبر ہونا، حسد، ریا، دکھاوا، اپنے کو بڑا سمجھنا، لوگوں کو حقیر سمجھنا، اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس ہونا، نیک کام کر کے گناہوں سے بچ کے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار بنائیں، اپنے کو مٹائیں، تواضع ہو، اخلاص ہو، توکل ہو، یقین ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت ہو، یہ سب اچھے اخلاق ہو. اسی طرح سے گناہ کر کے توبہ کر لینا، یعنی گناہ ہو گیا تو توبہ کر لینا، یہ بھی اچھے اخلاق میں شامل ہے. توبہ کرنے میں دیر کرنا یہ بھی برے اخلاق میں شامل. یہ ہوا نفس کا تزکیہ. اور ایک بدن کا تزکیہ، یطاہر ابدان الصحابہ عن الانجاس والاعمال القبیحہ، کہ بدن کو صاف کرے. نجاست کا طریقہ شریعت نے ہم کو سکھایا، استنجا کیسے کرنا ہے، اللہ استنجا کرنا سکھایا، کہ چھوٹا استنجا، بڑا استنجا، نرم زمین پر استنجا کرو، سخت پتھر پر مت کرو، ایسی جگہ چھپ کر استنجا کرو کہ کسی کو چھپ کر کرو، کوئی دیکھے نہیں، ایسا نہ ہو کہ گوری گوری چیز پیچھے والوں کو سب کو نظر آ رہی ہو، بندوق لے کر محلے میں ٹہلو مت، یا ہاتھ میں بندوق لے کر اور لوڈ کر رہے ہیں اس کو بار بار اور محلے میں ٹہلے نہیں، ایک جگہ پر ہے، یہ بے شرمی کا کام نہ کرے. سبحان اللہ، سکھایا ایسا. اسی طرح لیٹرین میں جائے تو اپنا مال بھی صاف کرے، ایسا نہیں کہ سارا ایکسپورٹ کا مال وہیں چھوڑ دیا تو وہ پتا چلے ہم کتنے بڑے ایکسپورٹر ہیں، سارا مال وہیں لیٹرین میں رکھا ہوا ہے، بہت بے شرمی کی بات ہے. پانی ڈالیں اس کو بھی غائب کریں. اور اسی طرح سے غسل کا، وضو کا طریقہ سکھایا، یہ نجاست کے بچنا یہ بھی ہے، غسل کا طریقہ سکھایا، سبحان اللہ، ایک ایک چیز سکھائی. اور پھر ساتھ میں ہمارے جسم کا کوئی حصہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہ گزرے، ہمارے جسم کے کسی حصے سے گناہ نہ ہو، یہ ہے خانقاہوں کا مقصد. اب آپ یہ کہ وہ مقاصد وہ ہیں یوزکیہم کے تحت میں، اب اس کو شعبے کو دیکھیں، یوزکیہم کا شعبہ اور خانقاہوں کو دیکھیں، پتہ چلے وہاں پر وظیفوں اور تعویذوں کا کام ہو رہا ہے صرف اور کچھ نہیں ہے، تو یہ خانقاہ نہیں ہے، یہ خامخواہ ہے. اور میرے مرشد نے فرمایا یہ جو عورتیں اسے پیر پردہ نہیں کرتا، پتہ چلا چھوٹے لونڈے داڑھی مونچھ والے نہیں ہیں، وہ پیر کے پیر دبا رہے ہیں، جن سے شریعت نے منع کیا، دیکھنے کی اجازت نہیں، وہ لڑکے آگے پیچھے ہیں. تو یہ فرمایا یہ شاہ صاحب نہیں ہے، یہ سیاہ صاحب ہے. تو یہ ہے خانقاہوں کا مسئلہ. اگر میرے مرشد، میرے شیخ دامت برکاتہ کو اللہ جزائے خیر دے، عمر برکت دے، حضرت نے خانقاہوں کی حقیقت کو متعارف فرمایا کہ یہ مقصد ہے، یہ سب تعویذ اور یہ وظیفے مقصد نہیں ہے، وظیفے کیے جا رہے ہیں اور بھابھی سے پردہ نہیں. اور مریدین کی مونچھیں بڑی بڑی ہیں، شیخ روک ٹوک نہیں کرتا، شلوار ٹخوں سے نیچے وظیفے پورے پڑیں گے، پگڑیاں بڑی بڑی پہنی ہوئی ہیں، شلوار ٹخوں سے نیچے ہے، کبھی نہیں بتائے گا حضرت ہمارے پردہ ہے بھی کہ نہیں، کبھی ذکر نہیں کیا، شرعی پردہ کوئی ذکر نہیں، کوئی ذکر نہیں کہ ہم بھابھی سے پردہ کرتے ہیں، شادی ہو رہی ہے تو خلاف سنت، فوتگی خلاف سنت، ہاں وظیفے پورے، ہاں اگر کوئی ذکر کر ہی دیا بہت ہوا، ذکر کر دیا کہ جی مجھے فلاں گناہ کی عادت ہے، شیخ نے 10 تسبیح اور بڑھا دی، اصلاح نہیں، تسبیح اور بڑھا دی، لو اور تسبیح پڑھو چلو، تو میرے دوستو یہ علاج نہیں ہے، ہر مرض کا علاج الگ ہوتا ہے، ہر ایک کا علاج یہ نہیں ہے کہ ذکر وظیفہ بتا دیا جائے، ہر بیماری کا یہ علاج نہیں ہے، ہر بیماری کا علاج چلا لگانا نہیں ہے، ہر ایک کا علاج مختلف ہوتا ہے، کہ وظیفے دیے جاؤ بس تسبیح لا دی، سارا دن صبح شام تک بس تسبیح کہتے جا رہے ہیں، لیکن عالم یہ ایک ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں، عالم یہ شلوار ٹکڑوں سے بھی نیچے ہیں، بڑی بڑی مونچھیں ہیں، کوئی فکر نہیں ہے، وظیفہ پورا کرنے کے لیے جماعت کی نمازیں بھی چھوڑ دیتے ہیں، ہمارے ایک دوست سے سنا ہے کہ بڑے پیر صاحب تھے، ان کا کہیں بیان تھا، کہا میرا بھی میں بھی مدعو، ہمارے پیر بھائی مدعو تھے، اب وہاں پر کہا شیخ کا بیان شروع ہوا، شیخ کی پیچھے کرسی کے پیچھے ان کا جو خلیفہ تھا خاص، اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور یہ تسبیح نکال دی، یہ لمبی تسبیح، ادھر شیخ کا بیان ہو رہا ہے، ادھر مرید، میں نے پوچھا بھائی کہ تو کیا یہ معاملہ ہے، تو شیخ کا بیان ہو رہا ہے تو یہ کیا کر رہا ہے، کیا بتاؤں وظیفہ اتنا زیادہ ہے پورا نہیں ہوتا، یا اللہ تعالیٰ میرے مرشد کو جزائے خیر دے، اللہ حکم فرمایا وظیفہ تھوڑا چاہے کرو، گناہ سے زیادہ بچو، گناہ سے بچنے کا اہتمام، تو خانقاہوں کا جو مقصد ہے وہ تزکیہ جو کا جو ہے مقصد وہ یہ کہ لا یعنی اور گناہ کی چیزوں کو چھوڑے، فرما برداری میں وظیفوں اور تعویذوں کا نام خانقاہ نہیں، حضرت نے اس کو کھول کھول کے بتایا سمجھایا، تو میرے مرشد نے کیا فرمایا کہ حضرت بادشاہ تو صاحب پھلپوری رحمت اللہ علیہ خود لکھا، حضرت پھلپوری کا جواب آیا کہ کوئی حب شیخ مبارک ہو، اللہ تعالیٰ کے قرب کے تمام مقامات کی کنجی حب شیخ، شیخ کی محبت، جس کو اپنے شیخ سے جتنی محبت ہوگی اللہ تعالیٰ کی محبت اس کو اتنی زیادہ ملے گی، وحب من یحبک، اور آگے والعمل الذی یبلغنی حبک، اور وہ اعمال محبت بھی مانتا ہوں جن پر عمل کر کے آپ کی محبت مل جائے، پتا چلا محبت کے لیے اعمال محبت کی ضرورت ہے، محبت کے لیے اعمال محبت کی بھی ضرورت ہے، کہنے جی محبت بہت ہے اور عمل نہیں ہے، ایک آدمی عشق رسول کا دعویٰ کرے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بہت ہے لیکن داڑھی نہ رکھے، یا عشق رسول کہلائے گا؟ اب کھانا الٹے آسد کھا رہا ہے، شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے، ہر کام خلاف سنت ہے، اور یہ عشق رسول کیسے ہے؟ دادا محبت کا تقاضا یہ ہے کہ عاشق اپنے محبوب کے طریقے پر چلے، یہ محبت کا مزاج ہے، دادا محبت کے لیے اعمال محبت کی ضرورت ہے، کمال پیدا ہوتا ہے، اب دیکھ لیجئے حکیم الامت تھانی رحمتہ اللہ علیہ کو شخص نے لکھا کہ حضرت صحبت اہل اللہ کے لیے آپ فرماتے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت ایسے نہیں مل سکتی، کیا ضرورت ہے ہم ان کے پاس بیٹھے، حکیم الامت نے فرمایا کہ اچھا ایک بات بتائیے، اگر شوہر جو ہے وہ لاہور میں ہو اور بیوی کراچی میں ہو، ٹیلی فون پر باتیں ہوتی ہیں، خط و کتابت کے ذریعے باتیں ہوتی ہیں، بچہ ہو جائے گا جناب؟ تو حکیم الامت تھانوی نے فرمایا جس طرح سے میاں بیوی کی ملاقات سے صحب و صحبت سے وہ چیز پیدا ہو، میں اسی طرح سے اللہ والوں کی ملاقات سے اور ان کے پاس بیٹھنے سے ان کی صحبت سے وہ اصلاح اور تعلق مع اللہ نصیب ہو. تو اللہ تعالیٰ کی محبت یحب من یحبنا میں کیسے شامل ہوگا؟ اس طرح سے. وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ سوال کرے اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں اور ان لوگوں کی محبت مانگتا ہوں جو آپ سے محبت کرتے ہیں، اللہ والوں کی محبت والعمل الذی یبلغنی حبک، اور ان اعمال کی محبت جس پر عمل کر کے آپ کی محبت کو پاؤں. اور اس کے لیے ایک اور حدیث شریف عرض کی تھی حدیث قدسی، ایک نسخہ اور بھی ہے کہ وجبت محبتی للمتحابین فی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری محبت ان کے لیے واجب ہو جاتی ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. اور اس محبت کا نتیجہ والمتجالسین فی، ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے بھی پتہ چلا اس محبت کا مزاج ملاقات. لہذا شیخ کی ملاقات بھی ہونی چاہیے، شیخ کے پاس بیٹھنا، اس کی مجالس میں شرکت کرنا، اس کے پاس آنا جانا، کبھی کبھی خلوت میں بھی بیٹھے اس کے ساتھ. لیکن وہ لڑکے جن کی داڑھی مونچھ نہ آئی ہو ان کے لیے خلوت کی اجازت نہیں ہے. اور اسی طرح سے ایسی گزرگاہ پہ کھڑے ہونا جہاں شیخ ان پر نظر پڑے، یہ حماقت اور بے وقوفی ہے کہ شیخ کے گزرنے کی جگہ پر کھڑے ہونا حماقت ہے، چھپ کے رہنا چاہیے. تعاون علی البر والتقوی، کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرے. شیخ نظر بچا رہے، ایسی جگہ بے وقوفی کی طرح کھڑے ہو گئے کہ وہ نظر آ رہا، تو یہ حماقت اور بے وقوفی. کہ جب معلوم ہے کہ وہ نظر کی حفاظت کر رہا ہے، نظر بچا رہا ہے، تو ضروری ہے مرید کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو ایسے رکھے کہ شیخ کی نظر اس پر نہ پڑے. وہ مرید جس کی داڑھی مونچھ نہیں آئی، اب اگر وہ سامنے آ کر بیٹھتا ہے تو وہ احمقوں کا بادشاہ ہے. یہ بادشاہت مل گئی نا، بادشاہت مل گئی تاکہ پتہ چلے ہم بھی بادشاہ ہیں، لیکن احمقوں کے بادشاہ ہیں. ارے میاں ادھر بیٹھو نا، کہاں وہاں بیٹھو، یہ جگہ ادھر سامنے ہے، ادھر آ کے بیٹھو. تو آنا جانا رکھے، والمتجالس نفیا، مجالس میں بھی شرکت کرے بیٹھے، اور والمتزابر نفیا، لیکن حقوق شرعی ادا کرے. جیسا نہ شیخ کے پاس ایسے بیٹھے حقوق شرعی چھوڑ دیے، اسے کمانا ہے، ماں باپ کی ضرورت ہے، بیوی بچوں کی ہے، سب ضروری ہے، علم حاصل کرنا وہ ہے، ہم نے بھی ہمیں بہت مزہ آ رہا ہے، ایسا نہیں. اور والمتبادلین فیا، ایک دوسرے پر کو خرچہ بھی کرے، خالی آنسو والی محبت نہ رکھے، کچھ ذرا جیب بھی ڈھیلی کرے، مطلب اپنی حیثیت کے موافق ایک دوسرے پر خرچہ کرنا، یہ محبت. تو ان حضرات کو اللہ تعالی کی محبت دی، وجبت محبت، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری محبت ان کے لیے واجب ہو جاتی ہے. دادا یحبو و یحبونا کی نعمت جس کو ملے گی، پھر اس کے اندر یہ علامات کا آنا ضروری ہے. وہ آگے علامات آ رہی ہیں، وہ کیا؟ اذلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین. مومنین کے سامنے پیچھے جاتے ہیں، تواضع اختیار کرتے ہیں اور مٹے رہتے ہیں، اور کافروں پر سخت ہیں. ذلہ یا ذلو کے جو صلہ ہے وہ لام آتا ہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ کا صلہ نازل کیا. تو میرے مرشد نے فرمایا اس سے پتا ہی چلا کہ تمام قاعدوں کو چھوڑ کر اعلیٰ کا صلہ نازل کر کے یہ بتا دیا. اللہ اکبر، جو لوگ یہ ہیں اپنے کو مٹا رہے ہیں، یہ معمولی لوگ نہیں ہیں، عالی شان، علو مرتبہ اور علو شان رکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنے کو مٹاتے ہیں. لہذا محبت کی علامتوں میں سے ہے کہ عاجزی پیدا ہو جاتی ہے، تواضع ہو جاتی ہے، جو اکڑ کے رہے. اور یہ کہے کہ ہم چوما دیگر مجھ جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے، ہم چوما دیگر مجھ جیسا دیگر مجھ جیسا کوئی اور نہیں ہے. تو در حقیقت میرے مرشد نے فرمایا وہ یہ کہتا ہے ہم چوما ڈنگر مجھ جیسا کوئی جانور نہیں ہے. کہ اکڑ کر چلنا اور اکڑ کر مسلمان سے باتیں بھی کر رہے تو اکڑ کر. یعنی حدیث شریف میں آتے ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر صحابی فرماتے ہیں میں نے کسی کو مسکراتا ہوا نہیں دیکھا آپ سے بڑھ کر. آج مسلمان مسلمان سے ملتا ہے تو کیسی حالت ہوتی ہے، ایسے جیسے پتہ نہیں دونوں کی 50 سال سے یا 1000 سال سے دشمنی چل رہی ہے، مسکراتے ہی نہیں ہے، ایسا عالم. ایک مسلمان دوسرے مسلمان اکڑ کر بالکل، تاکہ پتہ چلے ہم بہت بڑے آدمی ہیں. اور اہل محبت کی خصوصیت ہے محبت ہونا، مسکرا کر ملنا. ہاں مسکراتے یہ بھی ہیں لیکن نامحرموں کے سامنے، پڑوسن آ جائے پھر دیکھیے کیسی مسکراہٹ آتی، پھر تو مسکراہٹ کیا لیٹ بھی جائیں گے اس کے سامنے، وہاں تو لیٹنے کو بھی تیار ہے. لیکن افسوس ہے کہ دیندار ہے مسکراتا بھی نہیں، ایسے اپنے اوپر ایک خول چڑھایا ہوا ہے، جھوٹا خول، جھوٹا مصنوعی خول، کہ گویا کہ ہم بہت بڑی شخصیت اور بہت بڑی چیز ہے. ایسا جھوٹا خول مسلمان نے چڑھایا ہوا آج تک. جبکہ اہل محبت کی خصوصیت یہ، ہم سنت اور عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا تھی؟ ہر وقت آپ کے چہرے پر مسکراہٹ اور تبسم رہتی تھی، متبسم رہتے تھے آپ. لیکن آج مسلمان دوسرے مسلمان سے کیسے ملتا ہے؟ بالکل ماتھے پر تیوریاں چڑھی اور اپنے کو کہاں ایسے. ہاں انہیں صاحب جو اکڑ کے چلنے والے ہیں، جب سپاہی پکڑتا ہے نا پولیس والا روک لے، پھر دیکھیے کیسے اچھے اخلاق ان کو مل جاتے ہیں. پھر تو خوب نہیں، اصل میں وہ کاغذات گھر پہ رہ گئے تھے، انہوں نے معاف، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی. اس وقت دیکھیے، اور ایک مسلمان سے جب ملاقات کرے گا ایسا عالم میں مسلمان ملتا ہے تو ایسا کہ بس بالکل جیسے فرعونوں کا بادشاہ ہے. جبکہ اہل محبت کی خاصیت ہے، محبت کی خاصیت ہے کہ عاجزی پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالی کی محبت کی خاصیت ہے. اس لیے میرے مرشد نے فرمایا کہ کیسے سمجھ لو پا گیا وہ جامع معرفت، کیسے سمجھ لو پا گیا وہ جامع معرفت، یعنی اللہ تعالی کی محبت اور معرفت اس کو کیسے مل گئی، کیسے پتہ ملے؟ کیوں رکھتا ہے جو بھی خود کو نمایاں کیے ہوئے کہ جی ہم جیسا کوئی دوسرا نہیں، کہتے ہیں اکڑ کے چلے. عاجزی ہو، تواضع ہو، یعنی جب ملے ایسے ہی نرم نرم رفتار، نرم گفتار ہو کہ اگلا مسلمان اس سے محبت سے ملے، خوشی ہو ملاقات کر. ایک آدمی محبت سے ملتا ہے، مسکرا کر ملتا ہے، طبیعت میں کتنی خوشی ملتی ہے کہ دیکھو یار مسلمان کیسے مل رہا ہے، اور دل چاہتا ہے اس سے بار بار ملے، محبت پیدا ہو جاتی ہے. یہ توازو کی خاصیت ہے کہ توازو والے سے لوگ محبت کرتے ہیں. اور متکبر آدمی سے ہر آدمی نفرت کرتا ہے، جس کے اندر اکڑ ہو، بات بھی کرے تو لٹھ مارے، غصہ، گالیاں، ہر بات میں خشکی، سختی. نتیجہ کیا ہوگا؟ میرے مرشد نے تو یہاں تک فرمایا، فرمایا کہ دیکھو اگر تمہارے بچے بلی اور بلی اور کتے سے کھیل رہے ہو، ان کا وہ کتا بلی بھی نہ چھینو اس کو. حالانکہ گناہ ہے، ایسے نہیں، حکمت استعمال کرو. کیا ان کے لیے جہاز لے کر آؤ، ہیلی کاپٹر، فٹ بال لے کر آؤ، ان کو فٹ بال ہیلی کاپٹر دو، پھر اس کے بعد اس کتے بلی کو لے. میں دیکھو کیا حکمت ہے، زیادہ ایسے نہیں، بس ہارن کنٹا نہ چلاؤ. دین جو ہے ڈنڈا چلانے سے نہیں پھیلتا، انڈا کھلانے سے پھیلتا. دین پھیلانے کے لیے انڈا کھلانا پڑتا ہے اور مرنڈا پلانی پڑتی ہے. مدینہ شریف ایک صاحب، میرے مرشد نے فرمایا کہ ان کو دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں پان، مدینہ شریف میں، فرمایا تم تو پان کھاتے نہیں ہو. حضرت میں تو پان نہیں کھاتا. ایک آدمی ہے وہ پان کا بڑا شوقین ہے، اس کو پان کھلا کر تبلیغی مرکز لے جاؤں. تو دیکھو نا، انڈا کھلا کے پھنسائے جاتے ہیں جناب، محبت میں تو ایسا ہوتا ہے جناب. ارے میاں سمجھ میں نہیں آتا تو یاروں سے پوچھو، موبائل میں بیلنس ٹرانسفر کر رہے ہیں، نیا موبائل لے کر دے رہے ہیں، چکن کڑھائیاں کھلا رہے ہیں، تو پتہ چلا محبت کا مزاج ہے خرچہ کرنا، محبت میں پٹانے کے لیے سب کچھ کیا جاتا ہے. یہ کیا بات ہے، ایک غیر اللہ کی محبت کے پٹانے کے لیے مال خرچہ کرنا سمجھ میں آتا ہے، تو اللہ کی محبت میں بھی میرے پیارے دوستو ایسے نہیں پڑتا، کچھ خرچہ کرنا پڑتا ہے، ذرا جیب ڈھیلی کرنی پڑتی ہے. اس لیے میرے مرشد نے سنایا، بڑے مزیدار ایک بات یاد آئی. حضرت رائے کے حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلفاء میں سے، حضرت کے مزاج میں ذرا تیزی تھی، جلالی طبیعت تھی. ایک مرتبہ مریدین کی کسی بات پر حضرت ناراض ہو گئے، غصے میں بیٹھے ہوئے تھے، مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے غصے میں، جلال سارے مریدین باہر رو رہے ہیں کہ کیا غلطی. ایک صاحب آ گئے، وہ صاحب ہوتے جن کی حضرت سے ذرا کچھ ٹھیک ہے، وہ حضرت کو کچھ ہنساتے اور بات کرتے تھے. اب جیسے ہی وہ آئے تو کہنا ارے ارے بھائی حضرت کو خوش کرو، حضرت ناراض ہو گئے. تو میرے مرشد نے فرمایا کہ انہوں نے کہا اچھا ابھی جا کرتے گئے کہا السلام علیکم، وعلیکم السلام. کہ حضرت ایک خواب سنانا تھا، اجازت ہو تو سنا دو. فرمایا ہاں سنا. میں نے کہا کہ حضرت آج میں نے خواب دیکھا کہ میں جنت میں گیا، تو جنت میں فرشتی کے ساتھ جا رہا تو ایک جگہ بہت بڑا ڈھول رکھا ہوا تھا. تو فرشتے نے پوچھا بھائی یہ ڈھول کیا ہے؟ انہوں نے کہا جب دنیا میں کوئی مولوی دعوت کرتا ہے تو یہ ڈھول بجایا جاتا ہے. تو انہوں نے خواب میں کہا کہ اچھا پھر تو بڑا بچتا ہوگا. فرشتے نے کہا رہے ہیں میاں جب سے دنیا بنی ہے آج تک ایک مرتبہ نہیں بجا. وہ حضرت نے یہ سنا تو فوراً جیب سے پیسہ نکالا، فرمایا یہ لو جاؤ ابھی بکرا لے کر آؤ سب کی دعوت کرو. حضرت خوش ہو گئے. اور حقیقت یہ ہے کہ کھانا کھلانا تو یہ ایمانیات میں سے، اللہ کا شکر ہے کنجوس نہیں ہوتا، لیکن سمجھانے کے حضرت کو ہٹانے کے لیے. کیونکہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء علیہ السلام جتنے گزرے سب سخی تھے، اور جو شخص جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت اس کو ہوگی وہ اتنا زیادہ سخی ہوگا. دادا اسی لیے بزرگوں نے فرمایا دو آدمی کبھی ولی اللہ بن نہیں سکتے، دو آدمی ولی اللہ نہیں بن سکتے، ایک بخیل یعنی کنجوس، کنجوس آدمی کبھی ولی اللہ نہیں بنتا. اچھا ایک ہوتا ہے کنجوس، ایک ہوتا ہے مکھی چوس. یہ لفظ سنے کنجوس نہیں مکھی چوس ہے. میں نے مرشد نے فرمایا معلوم ہے مکھی چوس کیوں بولتے ہیں؟ حضرت یہ نہیں پتا حضرت کیوں بولتے ہیں. فرمایا ایک کنجوس جو ہے شوربہ کھا رہا تھا تو اس کے شوربے میں جو ہے مکھی گر گئی، اس نے مکھی کو ڈبو کر پھر نکالا. جو مسئلہ یہی ہے کہ جب مکھی اگر گر جائے تو اس کو ایک ڈبکی اور دو، پھر اس کو نکال کے پھینک دو. اور پھر اس میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر کسی کی طبیعت میں پھر بھی کراہت آتی ہو نہیں کھایا جاتا ہے تو اس کی اجازت ہے کہ وہ نہ کھائے، اور جس کو نہ ہوتی وہ کھا سکتا ہے، یہ مسئلہ ہے. اب اس نے مکھی کو نکالا، اس کو اڑانے لگا، خیال آیا اوہ میرا تو شوربہ چورا کے بھاگ رہی ہے. اس نے اس کو چوسا، شوربہ نچوڑا، پھر کہا آپ جا. اس پر میرے مرشد نے فرمایا یہ ہے مکھی چوس. ایسے ایک کنجوس آدمی تھا تو اس نے دیسی گھی کا جو ڈبا تھا الماری کے اوپر رکھا اور کہا دیکھو سفر پر جاؤں خبردار جو کسی نے دیسی گھی کھایا. دس دن بعد جب وہ واپس آیا بھی اس نے پوچھا آتے یہاں بھائی بتاؤ کسی نے گھی تو نہیں کھایا؟ کہا نہیں کھایا، گھی بالکل نہیں کھایا، سب ڈبے کے باہر لگا لگا کر بس وہ روٹی کو ڈبے کے باہر لگا دیتے اور نوالا کھا لیتے تھے. کہا تم لوگ کتنے فضول خرچ ہو، کیا دس دن بغیر گھی کے گزارا نہیں کر سکتے تھے؟ تو یاد رکھیے گا بخیل آدمی کبھی ولی اللہ بن نہیں سکتا. یہ بزرگوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ کنجوس اور بخیل ولی اللہ نہیں بن سکتا. اور بخل کس کو بولتے ہیں؟ کنجوسی کہتے کس پر؟ کیونکہ ہمارا تو عجیب معاملہ نا کہ شادی آ جائے تو لاکھوں روپیہ خرچہ کیا. کہا دیکھو اگر ہم کنجوس ہوتے تو کیوں خرچہ نہ کیوں کرتے. تو بات یہ ہے کہ کنجوسی اور بخل کے سمجھے کہ مال کو خرچ کرنا صحیح محل میں، اس کو فیاضی اور سخاوت بولتے. اس کو ایک واقعے سے سمجھیے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ذو النورین، دو صاحبزادی آپ کے نکاح میں آئی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اگر میری اور بیٹی ہوتی تو یہ عثمان میں تم کو دے دوں. سبحان اللہ. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آئے شخص، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا کہ مجھے کچھ عنایت فرما دیجیے، غریب. آپ نے ان سے فرمایا جاؤ عثمان کے پاس. اب یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر پہ آئے، باہر کھڑے ہوئے تو حضرت عثمان اپنی گھر والی کو ڈانٹ رہے تھے اس بات پر کہ تم نے چراغ کیوں جلایا، بے ضرورت، جب ضرورت نہیں تھی تو چراغ کیوں جلایا، اس بات پر ناراض ڈانٹ رہے تھے. جیسے ہمارے یہاں مزاج ہے نا، بجلی جلا دی جاتی، جلایا جا رہے بجلی، اور ماشاءاللہ دن میں بھی روشنیاں ہوتی ہیں، اسٹریٹ لائٹیں ہمارے یہاں دن میں بھی جلتی ہیں. ایک صاحب کہنے لگے دیکھیے صاحب یہ دیکھیے بجلی کا بحران ہے، دن میں لائٹیں چلائی گئی. میں نے کہا بھائی صحیح جلائی ہیں، اس میں برا ماننے کیا بات ہے؟ کہا نہیں دن میں رائے. میں نے اللہ کے بندے رات میں کیا کام کرتا ہے؟ انسان تو کام ہی دن میں کرتا ہے, اس کو دن میں روشنی کی ضرورت ہے اس لیے جلائی دیے. رات میں تو اندھیرا سونا ہی ہے, اس لیے دن میں اس لیے بجلیاں جلائی جاتی ہیں کہ کام دن میں کرتا ہے, ضرورت اس وقت ہے. اور ہمارا بھی یہی حال ہے کہ جب کنڈے کی بجلی لگائیں گے پتا ہے 500 روپے مہینہ دینا ہے, 500 روپے مہینہ دے رہا ہے. اب رات کیا صبح 11 بجے تک لائٹیں جلتی رہیں گی, اس سے یہ بھی پتا چل جائے گا کہ فجر کی نماز میں سو رہے ہوتے. جس دن غلطی سے فجر کی نماز میں ہم اڑ جاتے ہیں, ایک تو ہم زمین پہ نہیں ہوتے, قدم ہی آسمان پر ہوتے, پھر اس کے بعد لائٹیں بند ہو جاتی ہیں. وہ بھی اگر یاد رہا پنکھا چل رہا ہے کوئی نہیں, بیٹھا ہے نہیں بیٹھا, لیٹرین کی لائٹ چھوڑی کھلی بھی ہے, فکر نہیں ہے اس بات کی, حالانکہ یہ بھی گناہ ہے. یعنی ضرورت سے زیادہ بجلی خرچ کرنا یہ گناہ ہے. اگر ضرورت کی ہو ایک 1000 واٹ کا بلب لگا دے کوئی گناہ نہیں ہے, 1000 کا 2000 کا لگا دے گناہ نہیں ملے گا, ضرورت ہے. اور بلا ضرورت ایک سے دوسرا بلب جلائے گا گناہ ملے گا. اب لائٹیں کھلی ہیں تو کھلی ہیں, 11 بجے تک 12 بجے تک جس کمرے میں نہیں بیٹھے وہاں بھی لائٹیں کھلی ہوئی ہیں, پنکھا بھی چل رہا ہے. اور جب اپنا بل دینا پڑتا ہے پھر اس کو غصہ آتا ہے کہ او تم نے لائٹ کیوں جلائی. اب بڑے میاں کو دیکھیں کیسا شور مچا رہے ہیں, جب میٹر لگ گیا اب شور مچایا جا رہا ہے. جب تک بجلی چوری کی تھی کوئی مسئلہ نہیں, مسجد میں بھی چوری کی, مسجد میں بھی بجلی لگائی ہوئی ہے کنڈے والی, پنکھے چل رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں. جیسے ہی میٹر والا بل آ گیا, اب میٹر والا بل آئے گا پنکھا کیوں کھول کے رکھا ہے, اب نماز بھی پڑھ رہا ہے پھر فکر نہیں ہے پنکھا کیوں کھولا ہوا ہے تم نے. پھر سیکرٹری صاحب سارے غصہ کرتے کہ تم نے پنکھا کیوں کھولا ہوا ہے. تو میرے دوستو مسئلہ سمجھانا کیا تھا کہ ضرورت کی بجلی جتنی چاہے استعمال کرے کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن بلا ضرورت 20 واٹ کی یا 40 واٹ کی بجلی بھی استعمال کرے گا اس پر گناہ ملے گا. جیسا صبح ہو بند کر دے, رات ضرورت ہے استعمال کرے, جس پنکھے میں جس کمرے میں نہیں ہے وہاں کی پنکھا بتی بند کرے, ضرورت ہے اے سی لگوا لے. دادا ہم لوگ بہت ہوشیار ہیں, گھر میں 3 AC چلتے ہیں, ماشاء اللہ بل وہی آتا ہے 1000 روپیہ. یہ نا ہماری کرامت ہے, ایک بجلی والوں کی کرامت ہے ایک ہماری کرامت ہے. بجلی والوں کی کرامت تو یہ ہے کہ بجلی نہیں ہوتی بل پورا آتا ہے, یہ بجلی والوں کی کرامت ہے. بجلی نہیں ہے بل پورا آئے گا, یہ کس کی کرامت؟ یہ بجلی والوں کی. اور ہماری کرامت یہ ہے کہ گھر میں 3 AC چل رہے ہیں, 3 AC چل رہے ہیں اور بل کتنا آ رہا ہے 1000 روپیہ. اور جس بےچارے کے گھر میں بجلی نہیں ہے اے سی بھی نہیں ہے, وہ بےچارے گھر میں ٹی وی کچھ بھی نہیں ہے, اور کمال یہ ہے کہ مسجد جو ہے مسجد کا بل آ رہا ہے اس میں بھی ٹی وی لائسنس لگ کر آ رہا ہے. میں نے کہا پھر بجلی والوں کو بولو ہمیں ٹی وی بھی لا کر دیں, یہ بھی کمال ہے, لائسنس فیس بھی وصول کی جا رہی ہے پھر ٹی وی لائسنس کے نام پر. میں نے کہا آج کل کے ملہ ماڈرن ہو گئے نا, تو چلو ان سے بھی وصول کرو, ان کو بھی نہ چھوڑو. تو اب جو ہے وہ کرامت بجلی والوں کی کرامت کیا ہوئی؟ بجلی نہیں ہے بل پورا آ رہا ہے, یہ بجلی والوں کی کرامت ہے. اور ہماری کیا کرامت ہے؟ گھر میں 3 AC چل رہے ہیں 24 گھنٹے چل رہے ہیں, اور کرامت یہ ہے کہ بل وہی آ رہا ہے 800 روپیہ 1000 روپیہ, یہ بھی کرامت ہے. اور جس گھر کے گھر میں فریج بھی نہیں ہے اس کا بل 4000-5000 روپیہ آ رہا ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی ایک کرامت ہے. تو ہمارا مسئلہ عرض کرنا تھا کہ دیکھیے جو ضرورت کی بجلی ہو تو جتنی چاہے جلا لے, اسی طرح سے بجلی چھوٹی چھوٹی لگانا, 10 بلب جلا دیے اور وہ مان لو جمع ہو کر 300 واٹ بن گئے, چھوٹے, جیسے لائن سے جیسے قطاریں لگائی جاتی نا, یہ چراغاہ کی صورت ہے. اور ہندو لوگ یہ کام کرتے ہیں, وہ چراغاہ اس طرح کرتے, چھوٹے چراغ جلاتے ہیں. اس لیے تشبہ بالکفار کی وجہ سے یہ منع ہے. ہاں میں عرض کر رہا تھا, دیکھیں 300 واٹ کے وہ تمام بلب جمع ہو کے 300 واٹ بن گئے, لیکن ایک قطار لگی ہے اس کو منع کیا گیا. لیکن 1000 واٹ کا ایک بلب لگا دے ضرورت ہے کوئی گناہ نہیں ملے گا, مسئلہ سمجھ آئے گا نا جی. تو ضرورت پر اب دیکھیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ, بیوی کو ڈانٹ رہے اس بات پر کہ تم نے چراغ کیوں جلایا, جب ایک چراغ کافی تھا تو دوسرا چراغ کیوں جلایا, اس بات پر ڈانٹ ہو رہی ہے. وہ آواز باہر تک بھی پہنچ رہی ہے, وہ آدمی باہر کھڑا ہے, اس نے جو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے پاس مجھے بھیجا ہے, اس کا تو یہ عالم اتنا کنجوس ہے کہ بیوی کا اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہے کہ بیوی کو یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم نے دوسرا چراغ جلایا اب ایسا تو مجھے کیا دے گا. پھر اس کو خیال آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا, چلو دروازہ کھٹکھٹایا, دروازہ کھٹکھٹایا, حضرت عثمان باہر نکلے, کیسے آنا ہوا کہ میں حاجت مند ہوں, نادار مسکین ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پاس بھیجا. فرمایا اچھا ٹھہرو. اندر گئے, گھر سے جا کر ایک تھیلی لا کر دی, کہا یہ لو. اس نے گنے تو 2000 درہم تھے. وہ حیران ہو گیا کہ ادھر یہ عالم کہ ایک چراغ جلانے پر اتنی ڈانٹ اور اتنا عالم اور مجھے 2000 درہم لا کر پکڑا دی. حیران ہو کر پوچھا کہ حضرت یہ کیا معاملہ, آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے. پوچھا کیا بات, کہا ایسا ہے تو کہاں چراغ جلانے پر اپنی گھر والی پر ناراض ہو رہے اور کہاں مجھے اتنی بڑی رقم آپ نے عطا فرما دی. فرمایا بات یہ ہے کہ ضرورت پر ہزاروں روپیہ خرچ کر دینا یہ جو ہے ضرورت کی وجہ سے یہ کیا ہے مطلوب اور مقصود ہے, اور بے ضرورت ایک ایک پائی کا ایک ایک پیسے کا حساب ہوگا. دادا فرمایا وہ ضرورت نہیں تھی, وہ اسراف تھا, اور اسراف کا ایک چراغ بھی ہمیں پکڑوائے گا, اور یہ ضرورت تھی. کیوں؟ کیونکہ تم حاجت مند ہو, تم ضرورت مند ہو. دادا تم کو جو پیسہ دیا یہ ضرورت کا ہے اور اس پر اجر ملے گا. تب سمجھ میں آ گیا نا کنجوس کے, کنجوس اور فیاض کس کو بولتے ہیں؟ کنجوس اصل میں وہ ہے جو ضرورت پر بھی پیسہ خرچ نہ کرے. جیسے کنجوسی کیا ہے, ماشاءاللہ کنجوسی کا ایک مثال سمجھے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں ماشاءاللہ مال کی ان کے پاس کمی نہیں ہے, پیسہ موجود ہے, گرمی میں سڑ رہے ہوں گے, جنریٹر نہیں لگائیں گے. یہ ایک کنجوسی کی مثال ہے. کیوں کہ جنریٹر انسان کیوں لگاتا ہے؟ اپنی راحت کے لیے, کہ جی ذرا راحت مل جاتی ہے کہ دن بھر کے تھکا ہے, اور کچھ نہیں. اپنے بیوی بچوں کی راحت کے لیے لگا دے, وہ ہماری عورتیں جو گھر سے باہر نہیں نکلتی, یا ہمارے ماں باپ بوڑھے موجود ہیں, بوڑھے ماں باپ موجود ہیں, ان کو ضرورت ہے. کیوں؟ پنکھا رہتا ہے یا اے سی چلتا ہے, ان کو راحت رہتی ہے, کیونکہ دل کے مریض ہے, ڈاکٹر نے کہا گرمی نہیں لگنی چاہیے. بعضوں کا ایسا مزاج ہوتا ہے. اب مال موجود ہے, ایک نہیں 10 جنریٹر لگوا سکتا ہے. نہیں جی صبر کرو, یہ کنجوسی ہے, یہ صبر نہیں ہے, یہ کنجوسی ہے کہ ظالم تجھے اللہ نے مال دیا ہے تو اس مال کو استعمال نہیں کرتا. یہ ہے وہی کنجوسی ایک طرف, اور دوسری طرف یہ عالم ہے. ایک واقعہ اور یاد آیا, ہمارے ایک دوست ہیں, ان کی بہن کی شادی ہوئی. تو ان کی بہن کی شادی جس گھر میں ہوئی نا, عالم یہ ہے کہ جب شادی کا وقت آیا تو ان کی شادی کے دنوں میں بارش ہو گئی. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہال وال میں کرنے کے بجائے سادگی سے 2-4 آدمی آ جائے اور بیٹی کو رخصت کر کے لے جائے. انہوں نے کہا, لڑکے والوں نے شور مچا دیا. انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, ہم نے اپنے ایک ایک بچے کے لیے 20-25 ہزار روپے کا جوڑا سب اسی تقریب کے لیے بنایا ہے. اس تقریب کے لیے 25,000 کا ایک ایک جوڑا بنایا, وہ جوڑا کب پہنے گا؟ اب مجبور ہو گئے, وہ ان کی مجبوری جو بھی تھی. اب انہوں نے بھرا انتظام کیا, یہ عالم کتنا, صرف ایک دن کے لیے کتنے کا جوڑا, 20-25-25 ہزار کا جوڑا. اب یہ ہوا نا ایک تصویر کا ایک رخ, اب تصویر کا دوسرا رخ دیکھیے. شادی ہو گئی, بہو جو ہے کمرے میں بیٹھی ہوئی ہے, ان کے گھر والوں نے جا کر پیچھے سے بٹن بند کر دیا. کیوں؟ پنکھا چل رہا ہے, بیٹھی بھی ہے, گرمی بھی ہے, پنکھا بند کر دیا. کیوں؟ بس یہ ہے کنجوسی. تو پتہ ہی چلا کہ عالم یہ ہے کہ پنکھا جو اپنی ضرورت کا ہے وہ چلانے کی اجازت نہیں ہے. اور شادیوں پر کتنا خرچہ, 20-20 لاکھوں روپے خرچہ. اس کو بولتے ہیں میرے دوستو فضول خرچی. اور یہ فیاضی نہیں ہے کہ دعوت کی تو 505,000 آدمیوں کا لاکھوں روپے خرچہ کیا, اور مسجد مدرسے کی گاڑی آئی تو 200 روپے پکڑا دیے. اس کو کہتے ہیں کنجوسی. اور فیاضی اور سخاوت یہ ہے کہ ضرورت پر, دینی ضرورتوں یا دنیاوی ضرورت پر مال خرچ کرنا, یہ کہلاتا ہے میرے دوستو مال کا استعمال. اور جہاں ضرورت ہو وہاں پیسہ خرچ نہیں کیا, اور جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں بے تحاشا پیسہ. جیسے ہماری دعوتوں کا حساب ہے کہ ولیمہ کریں گے تو ہمیں ہضم نہیں ہوگا کہ 8-10 آدمی یا 50-100 آدمی بلا لیں جب تک 1000 آدمی نہ ہو. 50-50 ہزار روپے کا, 1-1 لاکھ روپے کا ہال نہ ہو. اب 1 لاکھ تو بہت چھوٹی بات رہ گئی ہے, 1 لاکھ روپے تو بہت چھوٹی بات رہ گئی کہ ہال کا 1 لاکھ روپیہ, یہ تو بہت پرانی باتیں ہو گئی. ورنہ جن کے اسٹیٹس زیادہ وہ ہال زیادہ مہنگا, یعنی برا حال ہو جاتا ہے. تو کنجوس آدمی کبھی ولی اللہ نہیں بن سکتا. اور کنجوس آدمی وہ ہے جو ضرورت پر مال خرچ نہ کرے. اور ضرورت کے کیا ہے؟ ایک تو دنیاوی ضرورت ہے, جیسے ایک اس کی مثال بجلی کی دے دی, مال خرچ کر سکتا ہے, جنریٹر لے سکتا ہے, نہیں لیتا, یہ بھی کنجوسی ہے. اور دوسری کنجوسی کیا ہے؟ یہ تو دنیا کی کنجوسی. اور دینی کنجوسی یہ ہے کہ مساجد, مدارس, خانقاہوں پر, اللہ والوں پر, غریبوں پر, ناداروں پر اور بیواؤں پر مال خرچ نہ کرنا, یہ دنیاوی کنجوسی. اور حج نہ کرنا, حج فرض ہے, حج نہیں کرتا, عمرہ بھی کر سکتا ہے لیکن عمرہ نہیں کرتا, یہ دینی کنجوسی ہے. وہی سنایا تھا نا میں نے, ایک مولوی صاحب کو ایک کسی صاحب نے 1000 روپیہ دیا. 5 سال گزرنے کے بعد پوچھا, مولانا صاحب پیسے ختم ہو گئے ہیں یا کچھ اور دوں؟ یعنی پیسے بچ گئے ہیں یا کچھ اور دوں؟ 1000 روپے دے کر 5 سال بعد پوچھ رہے ہیں کہ کچھ پیسے بچے ہیں یا اور دوں. یہ عالم ہے. تو کنجوسی کی تعریف سمجھ میں آ گئی نا بھائی, کہ کنجوس اصل میں کہتے کس کو؟ ہم اپنے اسٹیٹس پر اور اپنے عزت کو بڑھانے کے لیے اور لوگوں میں شوشا کے لیے بڑا مال خرچہ کرتے ہیں لیکن اپنی ضرورتوں پر مال خرچ نہیں کرتے. دادا ایک آدمی 1000 گز کا مکان بنائے, اس کو ضرورت ہے, اور وہ مکان کی عمارت مضبوط بناتا ہے, یہ ضرورت ہے. لہذا اسی لیے مسجد میں بھی فانوس لگانے کی اجازت نہیں ہے. عمارت ہو شاندار, مضبوط ہو, اس کی اجازت ہے. راحت کی بھی ہو. شریعت نے آرائش کی بھی اجازت دی ہے. دیکھو ایک کس بیوقوف نے جا کے لائٹ جلا دی, جاؤ بند کراؤ ذرا, یہ بس بٹن میں آ کے گھستے رہتے ہیں. ان کو سمجھاؤ یہاں سب پنکھے چل رہے ہیں, یہاں آ کر بیٹھو, کیا کام ہے وہاں پر؟ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. اللہ. تو انسان مال خرچ کرنے کی 4 صورتیں ہیں. ایک ہے ضرورت. ضرورت کی کیا تعریف ہے؟ ضرورت کی تعریف یہ ہے کہ جس کو نہ کرنے سے نقصان ہو, وہ ضرورت ہے. کام کرنا یا نہ کرنا, کرے گا تو نقصان, نہ کرے گا تو نقصان. تو ایسے کام کو کہتے ہیں ضرورت. جیسے کھانا کھانا ہماری ضرورت ہے, کھانا کھانا ہماری ضرورت ہے, لیکن بریانی کھانا ہماری ضرورت نہیں ہے. بریانی کھاتا ہے تو یہ کیا ہے؟ اس کا نام ہے راحت, کہ جی اچھا لگتا ہے, طبیعت کو اچھا لگتا ہے, جی ذرا بڑھیا کھانا ہو, چکن کڑھائی کھائیں یا مٹن کڑھائی کھائیں, وائٹ کڑھائی کھائیں, گرین کڑھائی کھائیں. تو یہ بالکل شریعت نے اس کی بھی اجازت دی ہے کہ انسان کی حیثیت ہے, وہ کھا سکتا ہے, بے شک استعمال کرے. تو دوسرا درجہ ہوا مال کا, ایک درجہ ہوا ضرورت, دوسرا درجہ ہوا راحت. یعنی ایک تو ہے گاڑی کی ضرورت, وہ ضرورت سوزوکی سے بھی پوری ہو سکتی ہے لیکن وہ کھڈے پر زیادہ اچھلتی ہے. انہوں نے کہا راحت کے لیے چلو ٹوئٹا کرولا لے لیا, اس میں راحت ہوگی. اور ایک ہے آسائش اور ضرورت, راحت اور آسائش. اور ایک ہے زیبائش, تیسری چیز ہے زیبائش, کہ چلو جی ذرا خوبصورتی کے لیے کچھ چیزیں لگا دیں, رنگ ذرا اچھا کر دیا. یہ تیسری چیز ہو گئی. یہ مباح ہے, اس کا نام مباح, یعنی کرے تو اجازت ہے شریعت کی طرف سے کہ زیبائش کے لیے جیسے پودے وودے لگا دیتا ہے, ایک اچھا لگتا ہے کیونکہ اس سے فائدہ بھی ہے پودوں سے. اور چوتھی چیز جس کو شریعت نے حرام فرمایا وہ ہے نمائش. جیسا جس آدمی کا گزارا اور ضرورت 250-240 گز کے بنگلے سے ہو سکتی ہے پوری, اور وہ اپنی راحت کے لیے 500 گز کا لے لیتا ہے, اجازت دیتا ہے شریعت, لیکن وہ جو 1000 گز کا ہے اب وہ سمجھ میں نہیں آتا. سمجھائی نا بات کیوں, لیکن 1000 گز کا کیوں لینا ہے؟ جی پتا چلے جی ہم بھی کچھ ہیں, حیثیت رکھتے ہیں. اور اب مقصد نمائش ہوا کہ جی محلے میں ہمارے جیسا مکان کسی کا نہ ہو محلے میں. لادا یہ جو انٹیریئر ڈیزائنر ہوتے ہیں نا, انٹیریئر ڈیزائنر آج کل لوگ کرواتے ہیں, یہ لاکھوں روپیہ لیتے ہیں. بلکہ اب شادی میں بھی انٹیریئر ڈیکوریٹر آ گئے, یہ ایک ایک شادی کے 50-50 کروڑ روپے لگتے ہیں جناب. اور وہ ڈیزائر ڈیزائر پورا ایک ایک چیز کہ کیا ہوگا کیسے ہوگا کھانے کے برتن کیسے سجیں گے کہاں پھول لگیں گے کیا کیا چیز یہ ایسا ہے جی آپ کے لیے تو 50 کروڑ کوئی بات ہی نہیں جس کی جیب میں 50 روپیہ نہ ہو کہے گا 50 کروڑ میں بھی شادی ہوتی ہے وہ جیسے ایک راجہ تھا وہ راجہ ہاتھی پر بیٹھ کر جا رہا تھا غریب آدمی نے اس کو دیکھا بےچارے کو فاقے ہوتے تھے دال بھی نہیں ملتی تھی انہوں نے پوچھا یہ کون ہے ہاتھی پر بیٹھ کر جا رہا ہے لوگوں نے بتایا یہ راجا ہے راجا ہے ہاں کون ہے راجا بڑا آدمی ہوتا ہے کیا بڑا آدمی ہوتا ہے اچھا بڑا آدمی ہوتا ہے اس کا مطلب روزانہ دال پیتا ہوگا تو اس نے اپنے حساب سے راجا کو کیا سمجھا کیونکہ اس بےچارے کو دال بھی روزانہ ملتی تھی روزانہ نہیں ملتی تھی اس نے کہا راجا اس کا مطلب جی بڑا آدمی ہوگا کہ کیوں بڑا آدمی کا جی روزانہ دال پیتا ہوگا آ میرے پیارے دوست تو میں عرض کر رہا کہ دو آدمی کبھی ولی اللہ نہیں بن سکتے ایک کنجوس اور دوسرا جو آدمی ولی اللہ نہیں بن سکتا وہ ہے منتقم یعنی انتقام لینے والا انتقام لینے والا کبھی ولی اللہ نہیں بن سکتا بزرگوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو آدمی انتقام لیتا ہو وہ ولی اللہ نہیں بن سکتا اور انتقام لینے والے کی دنیا میں ایک سب سے بڑی عجیب سزا ہے اور وہ سزا یہ ہے کہ اس کو چین مل ہی نہیں سکتا جیسے ایک آدمی نے کسی کے ساتھ ظلم کیا شریعت کا مسئلہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کے ساتھ ظلم کیا تو ظلم کا بدلہ لیا جا سکتا ہے شریعت نے اجازت دی ہے لیکن وہ اجازت کہتی ہے وہ اجازت کے معنی یہ ہیں کہ جتنا ظلم ہوا اتنا ظلم کا بدلہ لے سکتا ہے جیسے کسی نے گھسا جس کسی نے تھپڑ مارا اگر کسی نے تھپڑ مارا تو بدلہ لینے والا اس کو گھسا نہیں مار سکتا کیونکہ تھپڑ کی طاقت اور گھسے کی طاقت میں فرق ہے لہذا مسئلہ کیا ہے اگر کسی نے تھپڑ مارا تو وہ گھسا نہیں مار سکتا اگر ایک تھپڑ مارا تو دو تھپڑ نہیں مار سکتا اور ایک تھپڑ جتنی پریشر سے اور جتنی ڈگری سے مارا مان لو 40 ڈگری سے تھپڑ مارا تو یہ 40.5 40.5 ڈگری سے بھی بدلہ نہیں لے سکتا ہے قرآن الدین صاحب آپ کی میں نے کہا ریل گاڑی یہی لے آؤ واپس آج کچھ نیند کا غلبہ معلوم ہوا ہے گرمی کا اثر ہے اچھا کیونکہ ڈرائیور کا جو قریب والا پیسنجر ہوتا نا اگر وہ سو جائے تو ڈرائیور بھی سو جاتا ہے یہ مزاج ہے اس لیے ڈرائیور کے ساتھ وہ آدمی بیٹھے کہ جو چوکس رہے ڈرائیور کو کچھ لطیفے بھی سنائے کچھ باتیں آتے کرے تاکہ ڈرائیور سو نہیں کیونکہ ڈرائیور کے بعد قریب والا سو جاتا ہے تو ڈرائیور بھی سو جاتا ہے اس لیے جو قریب والے کو ہوشیار ہونا چاہیے تو میرے دوستو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے تھپڑ مارا 40 ڈگری سے یعنی اس کا پریشر ہے قوت ہے تو دوسرا آدمی 40.5 یا 41 ڈگری سے بدلا نہیں لے سکتا جو 1 ڈگری وہ زیادہ لے گا تو وہ ظالم ہو جائے گا اور اس کے ساتھ جو مظلوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد کا وعدہ ہے وہ وعدہ ہٹ جائے گا اور اسی طرح اگر کسی نے گالی دی اور الو بولا تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ صرف الو بول سکتا ہے پھر الو کے ساتھ الو کا دادا نہیں بول سکتا تیرا باپ الو تیری دادا الو تیرا پورا خاندان الو مزہ نہیں آتا تو یہی تو چیز ہے شریعت یہی تو سمجھانا چاہ رہی ہے کہ اپنے جذبات پر قابو رکھتے ہوئے دوسروں کے حق کو اپنا حق تو لینے کے لیے ہم کتنا آگے ہیں کہ ہمارا حق چاہیے تو بات یہ ہے کہ جب اپنا حق مانگتے ہیں تو دوسرے کو بھی تو اس کا حق دینا جیسے ماں باپ ایک شکوا کرتے ہیں اکثر والدین کا ایک شکوا ہے کہ ہماری اولاد ہماری خدمت نہیں کرتی یہ شکوا ہے ماں باپ کا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہماری اولاد ہماری خدمت نہیں کرتی ایک سوال ہے تو وقت یہ ہے ایک وقت تھا ہم نے اپنے ماں باپ کی کتنی خدمت کی پھر آئینہ ہے نا صاحب یہ تو سوچنے کی چیز ہے کہ ہم اپنے حقوق مانتے ہیں حقوق دیتے نہیں ہیں دوسروں کے اور ایک سوال یہ ہے کہ جس ہم اولاد سے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا حق ادا کرے اور اللہ کا حق اس طرح ادا کرے کہ ماں باپ کا حق ادا کرے اس لیے یاد آتا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو اللہ کا حق کتنا سکھایا سوال ہے نا جی کہ ہم نے اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ کا حق کتنا سکھایا جب ہم نے اپنی اولاد کو اللہ کا حق سکھایا ہی نہیں تو پھر وہ ماں باپ کا حق کیسے ادا کرے گی؟ لہذا ہمارا مزاج کیا ہے کہ ہمارا حق سب ادا کرے اور ہم کسی کا حق ادا نہ کریں. جب ہمارا ہم سے کوئی قرضہ لے ہم چاہیں وہ ہمیں فوراً پیمنٹ دے فوراً پیسے دے, لیکن جب ہم دوسرے سے قرضہ لیں وہ چکر دس کاٹتا رہے ہم پیسے نہیں دیتے. تو یہ چیز کیوں ہے؟ جب ہم اپنا حق چاہتے ہیں کہ ہمارے حق سب لوگ ادا کریں تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم بھی دوسروں کا حق ادا کریں. ایک میرے مرشد سے ایک امام نے آ کر کہا, ایک کراچی کے امام نے آ کر کہا کہ حضرت لوگ مجھ سے محبت نہیں کرتے. حضرت نے ان سے پوچھا آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ کہا حضرت وہ مجھ سے محبت نہیں کرتے تو میں ان سے کیوں محبت کروں؟ حضرت نے فرمایا حدیث شریف میں آیا لا خیر فی من لا یالف ولا یولف, اس شخص میں خیر نہیں ہے جو نہ کسی سے محبت کرے اور نہ اس سے کوئی محبت کرے. اس شخص کے اندر خیر نہیں ہے, یعنی ایسا شخص نہ وہ کسی سے محبت کرتا ہو نہ اس سے کوئی محبت کرتا ہو. کیوں؟ کتے کی طرح کاٹنے والا ہے. بعض زبان ایسی ہوتی ہے جیسے کتا بھونکتا ہے, ایسی زبان ہوتی ہے جو ملے بس اس کے ساتھ کٹ 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 لگے ہوتے ہیں. ایسا ہے نا, اسے کوئی محبت کرے گا؟ اور چونکہ یہ ہر ایک کو کاٹ رہا ہے تو نہ یہ بھی محبت کسی سے نہیں کرتا. اللہ اکبر, بچوں کا کیا مزاج ہے؟ بچوں کا مزاج یہ ہے کہ اگر آپ ان کو پوچھیں گے وہ آپ کو پوچھیں گے. ایسے ہی نا, چھوٹے بچے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے, آپ ان کو ٹافی دیں پیار سے پوچھیں یہاں بیٹا کیا حال ہے, یہ لو چیز بیٹھو آؤ, وہ بچے آپ کے پاس آئیں گے. ایسے ہی ہے نا. اور اگر آپ نے بچے تو بچے کہیں گے اس کے کیا پاس گئے, کیا کبھی نہیں آتے بچے اس کے پاس. ایسے ہی ہے نا, بچے محبت سے آتے ہیں. آپ ان کو پیار سے ٹافی دیں, پیار سے بات کریں, محبت سے بات کریں, اور ہر وقت ڈھار ڈھو کرتے رہیں گے تو پھر بچے نہیں آتے. اس لیے میرے پیارے دوستو, انتقام لینے والا جو ہے آدمی کبھی چین سے نہیں بیٹھ سکتا. اور یہ طبیعت تو ہے, ہم جو ہے اگر کسی کو معاف کرے نا, اللہ اکبر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک معاملہ ہوا ایک صحابی کے ساتھ, اور وہ ان کے بھانجے تھے, اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتے تھے. ایک واقعے کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی کہ خدا کی قسم اب میں ان کے ساتھ احسان نہیں کروں گا, یعنی ان کی مدد نہیں کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, کیا تم اس بات کو محبوب نہیں رکھتے, کیا تم یہ بات پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب آیت سنی رونے لگے, اور رو کر ان کے ساتھ قسم کا کفارہ توڑا اور یہ عرض کیا انی احب ان یغفر اللہ لی, میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دے. اب آپ دیکھیں جن خاندانوں میں دشمنی چل رہی ہے, جن خاندانوں میں دشمنی چل رہی ہے, اب کیا مزاج ہے؟ بس ہر وقت دماغ پاگل کی طرح چل رہا ہے. یہ انتقام کا خود یہی ایک عذاب ہے کہ دنیا میں وہ آدمی چین سے بیٹھ نہیں سکتا. اور معاف کرنے میں, معاف کر دینے کے اندر کیا ہے کہ انسان کو ایک قلب میں سکون ملتا ہے اور ایک نور پیدا ہوتا ہے, اور اس نور کی وجہ سے سکون ملتا ہے. جیسے کسی نے ہمیں ستایا, گالی دی, کچھ کہا, صبر کر کے بیٹھ گیا, خاموش رہا, یا بات کی بھائی نہیں بات بنی, خاموشی اختیار کر. یہ جو راستہ ہے میرے دوستوں, یہ اللہ تعالیٰ کی دوستی اور ولایت کا راستہ ہے. اور اس کے بعد نہیں کہا نہیں میں بھی نہیں چھوڑوں گا, میں بھی بتاؤں گا, آنے دو ان کا موقع. وہ قبائلی علاقوں وغیرہ میں دشمنی ہوتی ہے نا, تو کراچی سے ایک مہمان گیا قبائلی علاقے میں. اب وہ مہمان کا چلو آؤ, میزبان نے کہا چلو ہم تمہیں گھمانے لے جائیں. اب چار دونوں چھٹو چھٹو چھٹو, کیا ہوا؟ کہا میرا دشمن آ گیا. کہا بھائی دشمن تیرا آیا, میں کیوں چھپ جاؤں؟ کہا بات یہ, پہلے وہ ہمارا جو دشمن ہے اس کا مہمان آیا تھا, ہم نے اس کو گرایا تھا, آج وہ ہمارا مہمان گرائے گا. تو یہ جو میرے دوستو انتقام لینے کا جذبہ ہے, جو انتقام لینا, اصل میں انتقام کیوں لیتا ہے؟ انسان اپنی قیمت خود لگاتا ہے کہ میں بڑا, میں بہت اچھا ہوں. ہاں, میرے مرشد نے فرمایا کہ کوئی آدمی, کوئی غلام اپنی قیمت خود نہیں لگا سکتا. غلام کی قیمت غلام نہیں, غلام کی قیمت مالک لگاتا ہے. لہذا ہم اپنی قیمت نہیں لگا سکتے, اپنے مال سے, اپنے کاروبار سے, اپنے مکان سے, اپنی جوانی سے, اپنے علم سے, اپنے قرآن پاک اچھے پڑھنے سے, نمازیں زیادہ پڑھنے سے, تقریریں کرنے سے, کسی چیز سے ہم اپنی قیمت نہیں لگا سکتے. نہ ہم لگا سکتے ہیں, نہ تقریر سننے والے ہماری قیمت لگا سکتے ہیں. پھر ہماری قیمت کون لگائے گا؟ ہمارے قیمت اللہ لگائیں گے. علامہ سید سلیمان ندوی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے, ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے, وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے, ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے, وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. دنیا کا غم کیا ہے؟ دیکھیے دنیا کی خوشی کتنی دیر کی ہوتی ہے؟ تھوڑی دیر کی ہوتی ہے نا, دنیا کی خوشی تھوڑی دیر کی ہوتی ہے. جس بہو کو بڑے شوق سے گھر میں لاتے ہیں 3 مہینے بعد اسی سے لڑائیاں شروع کر دیتے ہیں. تو ہماری خوشیاں تو عارضی ہیں, تھوڑے دن کی ہیں. تو میرے پیارے دوستو جس طرح سے ہماری خوشیاں تھوڑی سی ہیں, ہمارے غم بھی تھوڑے سے, غم بھی عارضی ہیں. نہ خوشی پہ خوش ہونا نہ غم پہ لڑنا, یہ کوئی چیز ہی نہیں. اس لیے یاد رکھے کہ ہم اپنی قیمت خود نہیں لگا سکتے, ہماری قیمت کون لگائے گا؟ اللہ تعالیٰ. ہم ایک طالب علم میں, ایک طالب علم میں امتحان میں پرچہ دیا اور آ کے خوشی منانے لگا, واہ 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 میں تو اول نمبر آؤں گا, پورے ضلع میں پورے صوبے میں ٹاپ کروں گا, پورے ملک میں ٹاپ کروں گا. میں پوچھا کیسے پتا چلا؟ او جی میں نے پرچہ اتنا شاندار دیا, اتنا شاندار پرچہ دیا کہ میں پورے ملک میں ٹاپ کروں گا. اچھا نتیجہ نکلا؟ کہا نتیجہ تو نہیں نکلا. ارے بیوقوف, بغیر رزلٹ نکلے, بغیر نتیجہ نکلے تو خوشیاں کیسے منا رہے؟ تو میرے پیارے دوستو ابھی ہماری موت کا وقت نہیں آیا, ابھی ہمارے ایمان کا اور ہمارے اعمال کا نتیجہ نکلا نہیں ہے. ہم کس بات پر خوشی منائیں؟ کس بات پر خوشی منائیں کہ واہ 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 میرا علم ایسا, واہ 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 میری تقریر ایسی, واہ 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 میرا مال, میرا سب کچھ. مال کا تو حساب یہ ہے کہ انسان کی آنکھیں بند ہوتی ہے اور مال اس کا نہیں ہوتا. اعمال تو سمجھ میں بھی آتا ہے, مال تو اتنا بھی سمجھ میں نہیں آتا. کہ آنکھیں بند ہونا تو بہت دور کی چیز ہے, کھلی آنکھوں میں مال ہمارا نہیں ہوتا. گو کہ آنکھیں بند ہونے کے بعد تو بالکل کچھ نہیں ہمارا, وہ صرف وہ چیز جو ہم قبر میں لے کر جائیں گے وہ ہمارا ہے, باقی ہمارا ٹھہنگا کچھ نہیں جائے گا. ہاں اعمال ہے وہ سمجھ میں آتا ہے, جانے والی چیز ہے, لیکن اس کی قبولیت کا پتہ کب چلے گا؟ مرنے کے بعد پتہ چلے گا, قبر میں جا کر پتہ چلے گا کہ یہ اعمال ہمارے قبول بھی ہیں کہ نہیں. کہ جس چیز پر ہم خوش ہو رہے ہیں کہ واہ 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 اتنا بڑا مدرسہ ہے, اتنے طلباء ہیں, اتنے شاگرد ہیں, اتنے مرید ہیں, اتنے حج و عمرے کیے ہیں, اتنے تبلیغ میں چلے لگائے ہیں, اتنا لوگوں کو دین سکھایا ہے, اتنا اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا ہے. میرے دوستو اس تمام چیزوں کا حساب کب ہوگا؟ تب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جب ہم نے قبول کیا, تب ہوگا یہ ہمارے خوشی. علامہ سید سلیمان ندوی نے کیا فرمایا, بہت پیارا شعر ہے, بہت عجیب شعر ہے, یاد کرنے کا شعر ہے. ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے, ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے, وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. ہم ایسے رہے, اب لوگ تعریف کر رہے ہیں, ارے ماشاءاللہ آپ کے ایسا, آپ کے بچے اتنے, کاروبار ایسا, آپ کا علم ایسا, آپ کا دین کا کام ایسا. لیکن میرے دوستو یہ مخلوق کی یہ تعریف ہمارے کسی کام نہیں آئے گی, مخلوق کی یہ تعریف ہمارے کسی کام نہیں آئے گی. جو ہمارے کام آنے والی چیز اللہ کی رضا اور خوشی ہے. بہت پیارا شعر ہے, یاد کرنے کے قابل ہے. کیا ہم ایسے رہے, آسان اردو بھی ہے, اردو مشکل بھی نہیں ہے نا. ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے, ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے. ایک آدمی ہے وہ ایئر کنڈیشن میں سوتا ہے, ایک آدمی ہے وہ کھلے میدان میں سو رہا ہے, نیند دونوں کی پوری ہو رہی ہے. بلکہ بجلی جاتی ہے تو ایئر کنڈیشن والا اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے اور جو کھلے میدان والا وہی سو رہا ہوتا ہے. نہ ایسی یہ چیز نہیں, زندگی دونوں کی گزر جائے گی. جو چٹنی روٹی کھا رہا ہے اس کی بھی زندگی گزر رہی ہے, جو شامی کباب بریانی کھا رہا ہے اس کی بھی زندگی گزر رہی ہے. تو اصل یہ چیز نہیں ہے کہ کس کو کیا مل رہا ہے, اصل چیز یہ ہو کہ بندہ اللہ راحت کی چیزیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے استعمال کرے. لیکن میرے دوستو یہ مدار زندگی اس چیز پر نہیں ہے کہ ایئر کنڈیشن ہو, فلاں مکان ہو اور ایسا اور ویسا ہو اور فلاں چیز اور یہ ہو اور یہ ہو, یہ ان چیز پر مدار نہیں ہے. اس چیز پر اصل چیز کیا ہے؟ زندگی دونوں کی گزر جائے گی, وقت دونوں کا گزر جائے گا, پیٹ دونوں کا بھر جائے گا. لیکن اصل چیز پھر اس کے بعد جو کام آنے والی چیز ہے وہ اعمال ہے. ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے, وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. حیات دو روزہ کا کیا عائش ہوگا, یہ دنیا کی تو زندگی کتنی تھوڑی سی ہے, اس کا عائش کیا, غم کی کیا حیثیت ہے؟ عائش خوشی آر دی, غم آر دی. حیات دو روزہ کا کیا عائش و غم, مسافر رہے جیسے تیسے رہے. حیات دو روزہ کا کیا عائش و غم, مسافر رہے جیسے تیسے رہے. مسافر ہیں ہمیں سفر سے, سفر مکمل ہوگا اس دنیا سے نکال دیے جائیں گے, چلو اب تمہارا سفر ختم, اب جاؤ اس دنیا سے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو اپنا قرب اور تعلق خاص عطا فرمائے, خصوصاً عاجزی اور تواضع نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت سے مالا مال فرمائے. واخر دعوان الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحبه وبارك وسلم. یا اللہ کریم مالک ہم سب کو معاف فرما دیجیے، یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے، اپنے دوستوں والی زندگی عطا فرما، فرما برداروں کی زندگی عطا فرما، ہمارے کاموں کو آسان فرما، ہماری ضروریات کو پورا فرما، مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچا لیجیے. اے کریم مالک، ہماری صورت، ہماری سیرت اپنے پیار کے قابل بنا، ہمارا ظاہر، ہمارا باطن اپنے کیا پیار کے قابل بنا. جس بات سے آپ خوش ہو اس بات کو کرنے کی، اس کام کو کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنی ناراضگی کے اعمال اور گناہوں سے یا اللہ ہم سب کو 100% بچا لیجیے، ہمارے گھر والوں کو بھی بچا لیجیے، ہمارے دوست احباب رشتہ دار اولاد تمام متعلقین سارے عالم کے مسلمانوں کو بچا، اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما، اہل مصیبت کو اہل عافیت بنا، اہل مرض کو اہل شفا بنا، ہم سب کو رزق حلال عافیت کے ساتھ اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما دیجیے. سلامتی ایمان سلامتی ادا کے ساتھ دنیا میں رکھیے، اور سلامتی ایمان سلامتی ادا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے. اے کریم مالک، ہماری جو حاجات ہیں آپ ہمارے حاجات کو جاننے والے ہیں، اپنے کرم سے ہماری تمام حاجات میں، ہماری تمام جائز حاجات میں ہم سب کو بامراد فرما، اور برے ارادوں میں یا اللہ ہم سب کو نامراد فرما، اور ہر گناہ سے یا اللہ ہر گناہ کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما، ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما، عبادت کا ذوق اور شوق نصیب فرما. یا اللہ ہمارا ظاہر ہمارا باطن اپنے پیار کے قابل بنا، جو صورت آپ کی پسندیدہ ہو اس صورت کو بنانے کی توفیق عطا فرما، اور جس صورت سے آپ ناراض ہوتے ہوں اس سے ہم سب کی بات فرما کر اپنی پسندیدہ